ابتدا دبا کو رونق بخشی مولی کو مولا نے، دل کی قرح کو سکو عطا فرمایا، لہجہ لہجہ پکار اٹھا کہ حمد و ثنا اسی کی ہے، ذات والا اسی کی، ذرے ذرے سے ندا آئی کہ مولا خالق و عرض و سما تو ہی تو ہے، وہی وہ جس کی بارگاہ میں ہم استغفار اور خطا بخشی کے لیے طلبگار ہوتے ہیں، جو معاف کرنے پر مولا اور عطا کرنے پہ شہنشاہ ہے، سروری زبا بقت ذات بے ہمتا کو ہے حکمراں ایک وہی باقی بتانے آدری، درود سلام ہنسی بابرکت پر اس ذات اتھر پر، اور رحمتی رحمتی و برکتی برکتی نازل ہو اس ذات بابرکت پر جو اشرب النبل دانا سبل قتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. درود اس پر کہ جس کا تذکرہ تسکین و دلو جا ہے، درود اس پر کہ جس کی خلق کی تفسیر قرآن ہے. بارگاہ نبوی میں فرشتوں کی جھڑمٹ کا سردار قتم الملائکہ شدید القوا روح الامین جبریل علیہ السلام، جس کو قرآن نے علمہ شدید القوا کا لقب دیا، یہ وہ فرشتہ جو بڑا با برکت پر رونق فرشتہ تھا. اس کے حصے تقدیر قضائی میں یہی تھا کہ وہ اللہ کی معرفت شدہ کلام، مقدس کلام اللہ کے منتقب نبیوں پر نزول کرے. جبریل علیہ السلام اللہ کے فرشتوں میں بڑے معتبر اور عظیم الشان فرشتے ہیں. ان کے بڑے بڑے کمال کا کیا کہنا کہ عرش بری کے نیچے حکم کے تابع اور منشے کے پیروکار ہوتے ہیں، اور جب بھی حکم ملتا ہے آنن فانن اللہ کے بندوں پر، جن پر حکم ہوتا ہے انہی پر اللہ کے پیامات کو نازل کرتے. آسمانوں کی تمام وسعتوں کو ختم کر کے زمین پر آنا اور زمین کے فضا اور ماحول سے واقف ہوتے ہوئے پیغمبروں کو دینا، ان کی ابتلا، ان کی کشمکش اور ان کے سکونت اور انفرادی زندگی، فرحت اور غم کے درمیان پیام لانا، یہ فرشتے کا منصب تھا. اور اس سارے احکامات اللہ جس سے چاہے جب چاہے جو شاید فرشتے سے بھیج سکتا ہے، مگر زیادہ تر کلام اللہ کے 23 سالہ دور کے ریکارڈ میں جبریل علیہ السلام وہ اللہ کے معزز فرشتے ہیں جو اللہ کے نبی آخری جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیام لے کر آتے رہے. اس میں ایک کچھ فرشتے یہ بھی ہے جو بغیر جبریل کے ریپیٹ کرنے کے لیے بھی بعض صورتیں بس آیتیں لے کر آئے. ہم کبھی تفصیل کے موقع پہ بتائیں گے کہ وہ کون سے فرشتے تھے اور کیا لے کر آئے، انشاءاللہ وحدہ. مگر مقصود یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کرنے والوں میں بہترین صلاح پسند اور سمجھدار اور پوفا لوگ چاہیے تھا. یہ بہت بڑا مشن تھا، بہت بڑی تحریک تھی، بہت بڑا ولولہ تھا، اور ساری دنیا کو پلٹ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منشور مقدور فرما دیا تھا. اور وہ نئے نئے کمٹمنٹس آ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آرڈر ایڈریس ہو رہے تھے کہ پیغمبروں اور رسولوں کو مل رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے رہے. جب سید القوا جبریل علیہ السلام لے کر آتے وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہی لے کر آتے کہ بے انتہا معرفت کے ساتھ وہی لاتے، اس میں آیتوں کا نزول ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ جو آیتیں آ رہی تھی، یہ 5 آیتیں کلام اللہ کی ابتدائی آیتوں میں جڑی بھی ہے الف لام میم ذالک الکتاب سے. اور قرآن نے واضح کر دیا کہ یہ کتاب ہدایت یافتہ ہی لوگ، ہدایت کے لوگ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور لوگ یہ کتاب سے مستفید ہو سکتے ہیں جو ان کے دلوں میں اللہ کا ایمان ہے، عزت ہے، شرف ہے، عقیدہ ہے اور بے پناہ محبت ہے. وہ لوگ قطن قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. جو انسان تو ہے، کھانا پینا جانتے ہیں، جینا مرنا جانتے ہیں، مگر ان کے حصے میں قرآن نہیں آتا. قرآن اللہ کے ان بندوں کے لیے پیغام ہے جو اللہ کی بات کو سنتے ہیں، سما و طاعت کے مرقع بنے ہوئے ہیں، ایک فریم بنا ہوا، اور کسی بھی بات کو اوپر نیچے ہونے نہیں دیتے. رضوع عبد الدودا صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قلب پر یہ آئے تو رضوع ہو رہا تھا. بے شک جو لوگ غیب پر ایمان لائے یؤمنون بالغیب, ایک ایسا معاملہ تھا کلام اللہ کا کہ بغیر کسی بت کسی رہنمائی کسی امیج یا کسی ڈرائنگ کے بغیر یا تصور کے بغیر امیجن کرے بغیر ایکسپٹ کرنا تھا, ماننا تھا اور قبول کر لینا تھا. انسان کی فطرت رہی ہے جب کہ پیدائش سے لے کر کہ وہ دیکھتی ہوئی چیزوں کو مانا ہے, وزندار چیزوں کو قبول کیا ہے, بو محسوس کی ہے, محک محسوس کی ہے, اچھا دیکھا ہے برا دیکھا ہے, ہواؤں کے لطف سے ہم کنار ہے, ہواؤں کے تھباؤں سے خبردار ہے, پانی کی بوند باری سے فیضیاب ہے, پاندی کے طوفانوں سے خبردار ہے, وہ زمین پہ جینا بستا چاہتا ہے, گڑا کرنا چاہتا ہے, آسمان کی طرف دیکھتا ہے, سورج میں کچھ دیر ٹھہرتا ہے, زیادہ دیر کے بعد ہٹ جاتا ہے, وہ چھاؤں میں چلے جاتا ہے, بھوک لگی تو وہ کچھ بھی کھاتا ہے, یہاں تک کچھ نہ ملے تو پتے بھی چبا جاتا ہے. انسان اپنی فطرت میں مفاد پرست واقع ہوا, اس کے لیے چارے کار بھی نہیں. وہ جینے کے لیے ساز و سامان کرے, وہ رہنے کے لیے کھانا پینے کا بندوبست کرے, وہ سر چھپانے کے لیے گھر کا بندوبست کرے, اپنی اولاد کے لیے سر چشمہ بن جائے اور بچوں کو بھکاری بننے کے بجائے ان کے لیے کچھ کمائے اور مرنے سے پہلے ان کے لیے کچھ سہارا چھوڑ کر جائے. یہ دنیا کی فطرت تھی انسانوں کی, آج بھی ہے اور قیامت تک کی ہوگی. یہ مادی فطرت ہے, یہ وہ فطرت ہے جو ضروریات زندگی کی فطرت ہے, مگر ایک فطرت اس فطرت سے اس نیچر سے بڑی ہائی اور ہائپر لیول پر ہے. وہ فطرت کم ہی بندوں کو نصیب ہوتی ہے. وہ بندے ہیں جن کی فطرت ہے کہ وہ نیچرلی انسان ضرور ہے مگر ان میں ایسا دائیا اور جذبہ اور ان میں احساس ہے کہ وہ اللہ کو بغیر دیکھے مانے, اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرے, نہ ہے تو توکل کرے, ہے تو انفاق کرے, نہیں ہے تو طلب کرے, گم گیا تو حوالے کرے, خراب ہو گیا تو شکر گزار بنے, برباد ہو گیا تو طلبگار بنے, نہیں ہے سامنے تو حاصل کرے, مل گیا تو سجدے میں جھک کر سجدہ کرے. یہ بہت کم لوگوں کو ملتی ہے. ہر ایک اپنی ماں کے پیٹ سے انسان تو پیدا ہوا انسانی نسل میں, مگر کچھ کم لوگ ہیں جو اللہ کو زیادہ للچاتے ہیں اور اللہ کی انتہائی خوب بردار ہے, جنہیں پسند کرنے والے ان کے پاس مال نہ رہا کہتے توکل اللہ ہمیں دے دے گا, ان کے یہاں کوئی بیمار پڑے تو بول اٹھتے ہیں کہ شفا اللہ کے پاس, کوئی مر گیا تو کہتے کہ اللہ کی امانت تھی چلے گئی, اور کچھ رہ گیا تو اٹھایا غریبوں میں محتاجوں میں مفلسوں میں اور فقرا میں تقسیم کر دیا. اس کی طبیعت ہی بڑی نرالی ہوتی ہے جس کی فطرت میں اللہ کے ایمان کا غیب پر بھروسہ آتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون. غیب پہ ایمان لاتی اس کی عادت یہ بن جاتی ہے کہ وہ صلات کا پابند ہوتا ہے, اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی لجاجت کے لیے وہ صلات پہ صلات ادا کرتا ہے. فرضی صلات اس کو بس نہیں کر دیتی, نوافل بھی ادا کرتا ہے. ومما رزقناہم ینفقون, یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. انسانوں کے معاملے میں وہ اتنا اجاگر ہے کہ وہ اللہ کے لیے اپنا مال تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتا ہے. ایسے بندوں کی اللہ کے ہاں قدر ہے, ایسے بندے بندوں میں لاریب ہے, ایسے بندے انسانوں میں افضل ہے. کیوں نہ ہو ان کا چرچا, کیوں نہ ہو ان کی فضائل, کیوں نہ ہو ان کے واقعات, کیوں نہ ہو ان کی زبا بولی جائے. آج رمضان بدر الدجا صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے اپنی زبان سے کہا, بخاری کی روایت کہ اللہ نے داؤدی لہن میں سے اس کو حصہ عطا فرمایا, اس شخص مبارک کا تذکرہ ہے جس کی زبان پر داؤدی لہن گھومتا تھا. اس دور میں داؤد علیہ السلام کے جب وہ تورات پر آپ کے زبور پڑھتے تھے تو سارے چرند پرند پورے ان کے سر پہ سایابان اور شیر بن کر چلتے تھے, پہاڑ ہلنے لگتے تھے, نغمے سرائی کرتے تھے, جانور پیروں پہ کھڑے ہو جاتے تھے, منہ سے بولنا شروع کر دیتے, پرندے اپنی چونچوں سے نغمے گایا کرتے تھے اور درندے دھڑاؤ مار کے بولا کرتے تھے. اس کے باوجود بھی وہ لہن غیر معمولی لہن تھا, تو اللہ کے نبی فرماتے کہ مجھے اس اللہ کے بندے کو لہن ملا ہے. چلتے چلتے رک کے قرآن سنتے تھے, امہات المومنین قبروں میں سے نکل کے آ جاتی تھی, حجروں میں پردوں کر ٹھہر جاتی تھی اور صحابہ کرام محظوظ ہو جاتے تھے کہ اللہ کیا کلام ہے تیرا, کیا زبان ہے اس کی, کیا آواز ہے اس کی, اور کلام تیرا ہے, آواز اس کی ہے. ایسا لگ رہا ہے مولا ہے ملک رب الارباب کہ یہ بندے کی زبان ہم نے کسی کی زبان میں نہ دیکھی. اے اللہ دل کے تار جڑتے ہیں جو پڑھتا ہے, ایمان بڑھتا ہے جب یہ پڑھتا ہے، اقبال بلند ہوتا ہے جب یہ پڑھتا ہے، ہمارے پہ سکتہ تاری ہوتا ہے جب یہ پڑھتا ہے۔ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قرآن سنا نہیں سکتے، ایک دوسرے کے قرآن کو صاف نہیں کرتے، ایک دوسرے کے لب و لہجے میں نہیں معلوم، ہر قسم کے ان کو راگنیاں اور نغمے گانا معلوم ہے، مگر قرآن کی نغمے سرائی سے ان کی زبان اور کان محروم ہے۔ اس بندے کا انتظار ہو رہا تھا جو غیب پر ایمان لایا، صلات قائم کیا اور مال خرچ کیا، اور جو کچھ اللہ نے اب تک نازل کیا اور جو نازل ہو رہا تھا اس پر ایمان لائے، اور آخرت کے دن پر یقین رکھیں گے یہ لوگ فلاح پانے والے۔ قرآن ڈائریکٹلی جس کو مخاطب کر رہا ہے وہ یہی لوگ ہیں، سابقون الاولون، یہ مہاجرین میں جو ٹاپ لیول کے لوگ ہیں جن کو قرآن تحسین دیتا ہے، آفرین دیتا ہے، مبارکبادیاں دیتا ہے، ان کا واقعہ دھراتا ہے، ان کی تاریخ کو زندہ رکھتا ہے، ان کی زندگی کو زندہ رکھتا ہے، ان کے برخوں پر ان کے واقعات کو زندہ رکھتا ہے، وہ پیدائش سے لے کر موت تک کے انسانوں کو ان کی عمر اقبال کے واقعات یاد دلاتا، یہ اللہ کی دین ہے۔ مہاجرین کے اندر، اللہ کے نبی کے ابتدائی خدمت گزاروں کے اندر، جن کو یہ اعزاز ملا، کسی 172,000 صحابہ کرام میں اللہ کے رسول نے کسی کو نہیں فرمایا کہ داؤدی لہن کسی ثانی کو بھی ملا ہے، ایک ہی آدمی ہے انٹائر ورلڈ کے اندر داؤد علیہ السلام کے بعد جس کو اللہ تعالی نے داؤد لہن کے حصے میں سے حصہ دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان معمور ہو جاتے تھے، اور اللہ کے رسول کی طبیعت میں سکینت تاری ہو جاتی تھی، یعنی سکون جب وہ قرآن پڑھتے۔ عام آدمیوں کا تو کیا کہنا، عام آدمی زیادہ متاثر۔ یاد رکھیے گا کہ یہ کون ہے مبارک شخصیت، یہ انمول ذاتی والا کون ہے، یہ ابتدائی دور میں ایمان لایا اور اللہ کے لیے اپنے آپ کے چھاتے کو پیش کر دیا اور جان و جگر زندگی حوالے کر دی، اور دعائیں مانگی تو اللہ تعالیٰ نواز بھی دیا۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی ہے، فرماتے جانتے وہ کون ہے، داؤد علیہ السلام کے بعد جن کو اللہ تعالیٰ نے نغمہ سرائی کی زبان بخشی، وہ کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ وہ کون ہے، رسول اللہ تمہارے سامنے ہے، یعنی آج جو اندازہ لگا لیجئے کہ وہ صحابی جو ہے جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجرین میں سے، غیر معمولی نظم و ضبط کرنے کے بعد اندازہ لگتا ہے کہ 14 نمبر کے صحابی ہیں۔ یہ غیر معمولی شخصیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 13 اور 14 کے درمیان بھی اعزاز بخشا ہے، اور ان کا نام یہ ہے عبداللہ بن خیس بن حوزہ بن حرب بن عامر بن انس بن عامر بن بکر بن حزالہ بن زویب بن زید بن مزار بن اشعاری بن زہیب، یہ ان کا پورا نام، اور ان کی کنیت ہے ابو موسیٰ، ان کا قبیلے کا نام ہے باسر قبیلہ یمن کا الاشعر، ان کے والد کا نام ہے خیس، اور ان کی ماں کا نام ہے طیبہ بنت زہب، ماں کے قبیلے کا نام ہے دمک بنو دمک یمن کی، اور باپ اشعری ہے، عزتدار قبیلہ یمن کا اشعری قبیلہ، ان کے سب سے بیٹے چھوٹے بیٹے سے ان کی کنیت ہے ابو موسیٰ، چوتھے نمبر کا بیٹا ہے ابو موسیٰ، 3 بیٹے بڑے ہیں ان سے کنیت نہیں ہے، اپنے سب سے چھوٹے بیٹے سے کنیت لگائی ابو موسیٰ، حالانکہ عرب میں دستور تھا کہ بڑے بیٹے سے کنیت لگتی، مگر آپ محبت اور مروت ہوئے اپنے چھوٹے بیٹے سے جو ہے کنیت لگائی ابو موسیٰ۔ ان کا اصل نام دب گیا، ان کی کنیت اور قبیلے سے نام مشہور ہو گیا، اصل نام تھا ان کا عبداللہ بن خیس الاشعری، مگر ان کا نام اصل دب کے یہ نام مشہور ہو گیا ابو موسیٰ الاشعری، قبیل اشعر کے صحابی ہیں، ایسے تو مال برداری میں عزتدار آدمی ہے۔ انہیں یمن میں معلوم ہوا کہ وادی بتھا میں مکہ میں ایک نیک تینک ستودہ صفات بیسٹ اور بالکل اسٹینڈرڈ کیریٹ کی آپ کی کیریکٹر کا ایک آدمی نمو ہوا ہے جو تمام بتوں کی نفی کر رہا ہے، یعنی سب کو چھوڑ رہا ہے، اور جس کی زندگی سب کے لیے نمونہ بن گئی ہے، لوگ مخالفت پہ اٹھائے ہیں اور کچھ لوگ انہیں مان بھی رہے ہیں، چاروں طرف چرچا ہے، لہذا یمن سے نکل کر وہ سیدھا مکہ معظمہ کو آئے۔ جب مکہ معظمہ میں وہ آئے اور مکہ معظمہ میں ابتدائی حالات تھے اور صحابہ کرام مٹھی بھرتے، اس سچویشن میں جب وہ آنے کے بعد جناب رسالت پرا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ نہیں کہا، مگر صحابہ کرام کے معاملات کو دیکھتے ہوئے، صحابہ کرام کو جانتے ہوئے، وہ اللہ کے رسول کے کاشانے پہ دستک دینے لگے، ڈائریکٹلی انوالو ہوئے، کسی کو تھوڑا نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مکے کی کسی فرد سے نہیں، وہ یمن کے موجود قبیلے سے معلوم تھا، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ننیال بنو نجار ہے، اسماعیل علیہ السلام کا ننیار بنو جرم ہے، یمن کے قبیلے سے ہی تعلق ہے۔ لہذا وہ آئے اور ڈائریکٹلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئے اور دست حق پرس پر ایمان لا۔ کلمہ مخصوصہ جو حلق بغوش اسلام کا ضامن ہے، اسٹارٹنگ انٹری لینے کا کلمہ ہے، وہ پڑھے اور اپنے آپ کو اسلام کے دامن میں سپرد کر دیا۔ جب عبداللہ بن خیز ابو موسیٰ اشعری ایمان لائے تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اطلاع میں یہ بات ہے کہ قبیلے بنو عبد الاشحل سے دوستانہ تعلقات قائم کر کے مکے کے اندر اپنے قبیلے کا پوزیشن بتایا، یمن کا میں اشر قبیلے کا آدمی ہوں، تو بنو اشل والے نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور ایک بہت بڑا قبیلہ مکے کا جو سپریم پاور قبیلہ تھا وہ ان کو اسٹے دیا اور ان کے پاس رہا۔ ان کی حالت اچھی تھی، ایک مکے کا مؤثر قبیلہ ان کا دوست اور فرینڈشپ کھا بھی ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول کی ذات دیوالا سے فائدہ اٹھا کے دست اکبر پہ ایمان لانے کے بعد نکلے اور یمن چلے گئے۔ یمن جانے کے بعد اپنے قبیلے کے اندر آواز لگائی، یہ آگ کو خدا ماننا، یہ بتوں کو خدا ماننا، یہ پتھروں کو خدا ماننا یہ جائز نہیں ہے، ایک الہ رب مالک کو ماننا چاہیے۔ 50 آدمی ان کے ہاتھ پر ہی مال لائے، آدمی کے اندر اچھائی بھی ہو جسے دیکھ کر دوسرے بھلا محسوس کرے اور دوسرے لوگ اس معاملے میں ترقی کرے، ایک آدمی تو دوسرا آدمی چین بنے۔ بڑے افسوس کی بات ہے ہم لوگوں کے پاس ایسی کوئی طور طریقے نہیں ہے، انڈیویجول اپنے آپ کو دیکھ لیتے نکل جاتے ہیں، آدمی میں خوشبو آئے کہ دوسرا بھی قریب آئے اس کی، اس کے لیے مالی قربانی دینا، جانی قربانی دینا، سیکریفائس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آدمی کے اندر کیفیت اور کیریکٹر پیدا ہو کہ دوسرا آدمی بھی متاثر ہو، اس کے بہترین معاملہ داری سے، اس کے تعلقات سے، اس کے جانے آنے سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے اور اس کے جینے سہنے سے دوسرا آدمی بھی ایکسپٹ کرے، نہ کہ آپ سٹ رہے، دکھی نہ رہے۔ ارے میں کچھ سمجھ کے آیا تھا آپ کے پاس، آپ سے ملانا چاہتا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ کبھی کبھی چمن کو دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ چمن میں آ کر بہاروں سے فائدہ اٹھائے، مگر چمن کے نگران کار اور مالی ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی چمن کو تو دیکھ کر متاثر ہوتا ہے اگر نگران کر اور مالیوں سے ہیبت کھا کر بھاگ جاتا ہے۔ ایسے لٹیرے قزاق ڈاکو اسلام کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو غلط روایات، غلط واقعات، غلط داستانیں سنا کر مجروح کر دیتے ہیں، ان کا دلا دماغ توڑ دیتے، ناول ٹائپ گفتگو ان کو سکھاتے ہیں، افسانے نگاری بتاتے ہیں، قصے سناتے ہیں اور نہ جانے زمین و آسمان کو ملا دیتے ہیں۔ یہ لٹیرے ہیں اسلام کے۔ زمزوہ بدر دجا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو عبد الاشحل سے انہوں نے رابطہ بڑھا لیا ہے اور غیر 50 آدمیوں کو لے کر کشتی میں سوار ہوئے۔ ابتدائی دور ہے، 14 نمبر کے صحابی مہاجرین میں ابتدائی دور ہے، جب نکلے ہیں تو دریائے بحر عرب کے اندر ہوائیں تیز چلی، بجائے مکے کی سرحد کو کشتی لگنے کے حبشہ کی سرحد کو لگ گئی جا کے۔ اتنا بادل قریب آ گیا کہ دھواں دھواں ہو گیا سمندر کے پشتے پر، ان لوگوں کو نظر نہیں آیا اور کشتی سلگتے سلگتے حبشہ کے بارڈر کو لگ گئی۔ ابو موسیٰ اشعری عبداللہ بن قیس الاشعری نے کہا مکہ جانا چاہ رہے تھے، آ گئے، اطلاع تھی کہ جعفر بن ابو طالب بھی آئے ہیں یہاں پر اور 72 صحابہ کرام ہیں یہاں پر، تو انہوں نے سمجھا کہ انہی کے ساتھ رہ جائیں گے، اب کشتی اتر گئی ہے تو 50 کو لے کے ادھر اتر جاؤ، لہذا وہ حبشہ میں رہنے لگے۔ جب وہ حبشہ میں رہنے لگے اور حبشہ میں رہنے کے بعد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ حنین، یہاں تک کہ 9 ہجری جنگ تبوک میں وہ آمد ہوئے۔ یہاں مدینۃ المنورہ میں ان کے ہدایت اور ایمان کے اعتبار سے جو مواخات ہوئی اور ریلیشن شپ قائم کیا، فرینڈ شپ، بھائی بنایا اسلامی بھائی، وہ ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ اشعری کے بھائی بنے۔ لہذا مدینۃ النبی میں رہنے لگے، اور 9 ہجری میں جب جنگ تبوک ہوئی تو یہ چونکہ بڑے قبیلے کے تھے یمن کے، جنگ تبوک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو 50 آدمی جو یمن سے ایمان لائے تھے ان کو لے کر کہا کہ میں سواریاں مانگوں گا اللہ کے رسول سے۔ لہذا سواریاں مانگنے کے لیے جب وہ آئے، جناب سرد مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غصے میں تھے، تنگی کی جنگ تھی، لوگ لا کے مال جمع کر رہے تھے، اللہ کے رسول برہم تھے۔ اس حالت میں انہوں نے اپیل کی کہ یا رسول اللہ کچھ اونٹ دیجئے، ہمارے 50 لوگوں کے پاس اونٹ نہیں ہے، ہم لوگ کشتی میں بحری راستے سے آئے، بری راستے سے، سکے راستے سے نہیں آئے۔ تو اللہ کے رسول نے غصے میں کہاں سے لا کے دوں، جاؤ بندوبست کر لو، پہلے تنگی کی جنگ ہے۔ اللہ کے رسول تھے تو انسانوں میں افضل انسان، ہاتھ پیر روح جان رکھنے والے فرد تھے، مبارک شخصیت تھے، ان کو بھی فطری غصہ تھا، ان کے بھی جسمانی تقاضے تھے، ان پہ بھی دباؤ تھا۔ غصے میں آئے تو رو لیتے ہوئے، کچھ لوگ دیکھے ان کو رو لیتے، اپنے قبیلے کے لوگوں میں واپس چلے گئے، روتے ہوئے اپنے قبیلے کے لوگوں میں جا کے ابھی بیٹھنا ہی چاہ رہے، پیچھے سے آواز آئی، بلال رضی اللہ عنہ نے پکار کہا، عبداللہ بن قیس کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنے قبیلے کے لوگوں میں بیٹھ رہے، جا کر بولا بلاؤ، جلدی بلاؤ، اور میں عبداللہ بن قیس اللہ کے نبی تمہیں بلا رہے، جلدی آؤ جلدی آؤ۔ میدان جنگ، عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ اشعری کو بلایا گیا تو جلد جلد آئے، ختم ڈال کر، آنکھوں سے آنسو جا رہے، سورۃ توبہ کو پڑھیے گا، قرآن پڑھتے نہیں پڑھتے، قرآن میں سورۃ توبہ میں ہے کہ اللہ کے نبی کیا ہو گیا آپ کو، میرے بندے آپ کے پاس سواری لینے کے لیے آئے تو آپ انہیں چھڑک کر جواب دے دیے۔ ارے آپ چھڑک کے جواب کیوں دیے، سمجھا کے تو بات کرتے، تم سواری دو یا نہ تو اللہ ان سے راضی ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ وقت پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھی اسکیل پر ناپ لیا ہے، اللہ کسی دباؤ میں نہیں ہے، لا امر الا اللہ، کوئی حکم نہیں سوائے اللہ کی، لا قوت الا اللہ، کوئی قوت نہیں سوائے اللہ کی، لا حول الا اللہ، اور کوئی دبدبا نہیں سوائے اللہ کے، لا معرفت الا اللہ، کوئی پہچان نہیں سوائے اللہ کے، اور لا ساری الا اللہ، اور کوئی ساری نہیں سوا اللہ کے، لا ذات ہی الا اللہ، کوئی ذات نہیں سوا اللہ کے۔ تو وہ اللہ تھا جو اللہ کے نبی کو یہ بات بول رہا تھا، تو آپ اس بات پر گھبرائے اور عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ اشعری کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ مبارک ہو، تمہارے بارے میں مجھ پر کلام نادل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کچھ باتیں پوچھی ہے، لہذا یہ بنے ہوئے 2 اونٹ کھڑے ہیں، ابو موسیٰ اشعری انہیں لے جاؤ، انہیں لے جا کر یہ 2 اونٹوں پہ اپنے لوگوں کو سواری کرا اور جنگ میں چلنا ہے۔ تو آپ لے کر آئے 2 اونٹوں کو، 50 آدمی، یہ 51، کہا ہم کیسے چلیں گے؟ کہا جو آدمی اللہ کے رسول کے غصے کو سن رہا تھا وہ میرے ساتھ چلے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے غصہ بھی سنا رسول اللہ کا اور اللہ کی وحی کے بعد بلاوا بھی سنا، دونوں چیزیں دیکھے، آپ کے درجے کا کیا کہنا، اللہ نے آپ کے متعلق سورۃ توبہ کی آیتیں نازل کر دیا ہے تو ہم آپ پہ شک کیوں کریں گے، آپ دینی خدمت کی شاہکار ہے، لہذا آپ اونٹوں میں جس کو بٹھائے ہم چلیں گے۔ باری باری تین 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 آدمی شفل ہوتے رہے، اونٹوں میں تبوک میں جاتے رہے، جنگ تبوک میں بڑے کارل کے حملے کیے اور بہت زبردست حالات سے دو چار کر دیا، آخر میں تبوک فتح ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف کھا کر یونانی بھاگ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکے کی طرف، مدینے کی طرف پلٹے۔ جناب حضرت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو آنے کے بعد وادی اوطاس میں ابو عامر کو کچھ مجاہدین کو دے کر بھیجا۔ جب یہ جنگ ہوئی مکمل اور فتح سے جب مدینے کو آئے بغیر قتل و غارت گری کے، تو اوطاس کی مہم پر اللہ کے رسول نے بھیجا وادی اوطاس میں، اور وہاں جانے کے بعد ابو عامر کمانڈر تھے فوج کے جنرل، ان کے پیچھے بھیجا تم ان کی مدد کرو، جاؤ کا ساتھ دو۔ ابو موسیٰ اشعری چونکہ جنگی مزاج آدمی تھے اور یمن کی پیداوار میں یہ ہے کہ یمن کا آدمی بڑا ڈول ڈول کا گھڑے ٹائپ نہیں ہوتا ہے، دبلے پتلے لوگ رہتے ہیں زیادہ، تو وہ بھی دبلے پتلے تھے اور اس پہ ہل ہلا بولنے کے لیے چلے گئے۔ آخر میں ابو عامر زخمی ہو گئے، ان کے پیر میں تیرے لگی اور وہ نیچے گر گئے، تو ابو موسیٰ اشعری کو فرمایا کہ میں کچھ وصیتیں کرنا چاہ رہا ہوں تم کو، وصیتیں کی اللہ کے نبی کو سلام کہنا اور اللہ کی راہ میں کبھی پیچھے نہیں ہٹنا، اور جو کچھ مل رہا ہے اس پہ شکر ادا کرنا، جو نہ ملا ہے اس پہ توکل کرنا، جب کمانڈر نے چیف نے مہم کی جب یہ بات کہی تو آپ نے ان کی بات سنی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وادی اوتاس میں ان کو مدفن کر کے نماز جنازہ پڑھ کے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تو اللہ کے نبی نے کہا ابو عامر کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے اور بشارت دے, بڑے نیک آدمی تھا. جب اللہ کے رسول یہ دعائیں دے رہے تو انکلوڈ ہو گئے, ایک دم شامل ہو کے بولنے لگے یا رسول اللہ میرے بھی حق میں دعا کر دیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ایک آدمی شہید ہوا ہے اور وادی اوتاس میں مدفن ہوا ہے, کئی صحابہ بھی شہید ہوئے ہیں ان کے غم میں دعا کر رہے ہیں, تو یہ بھی جب ساتھ ہو گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تجھے برکت انڈیل دے تجھ پر اور قیامت کے دن بلند عزت دے کر جنت میں داخل کرے. یہ مخصوص دعا ہے, آپ یاد رکھنا. ابو موسیٰ اشعری عبداللہ بن خیس کو دعا ملی, آمین آمین بولتے رہے. اکثر لوگوں کے سامنے بولا کرتے تھے ابو عامر کو اللہ جنت میں نصیبہ بلند کرے, اللہ کے نام پہ شہیدوں کے جان دے دیا اور جاتے جاتے ایک مومن بھائی کو اپنا ساتھی بنا کر حقدار بنا دیا, بغیر جہاد لڑے کے جنتی ہو گیا رسول کی دعا سے, میرے بھائی کی مدد کی وجہ سے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ٹانگیں کھینچتا ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بدنام کرتا ہے, اس کی انکوئری کرتا ہے, اس کی خبر کھودتا ہے, ایسے لوگ اچھے نہیں, پنپ نہیں سکتے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وادی اوتاس سے پلٹے, اس کے بعد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں خدمت کرتے رہے اور آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کوچ کرے تو تدفین میں شریک رہے, غم میں ڈوبے رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غزوات میں اور مہمات پہ جاتے رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ثانی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی جنگجو مہموں پر بڑے محاذوں پہ جاتے رہے, ہر محاذ پہ پیش پیش. ہم چلے جاتے ہیں, آپ اجازت دیجیے ہم چلے جائیں گے. اتنے ماہر فن تھے فوج کے کہ دشمن کو کدھر سے جھانسا دینا, کدھر پٹک دینا اور کدھر ہوا میں اڑا دینا, وہ فنوں کو جانتے تھے صاحب اکرام, کیوں نہ ان کے ہاتھوں میں غیر معمولی طاقت اور ان کی آنکھوں میں غیر معمولی روشنی نہ آ جائے جن کے دلوں میں اللہ کی توحید کی روشنی بسی ہوئی تھی, اس کا آثر تھا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی مہمات میں, کئی جنگوں میں پیش پیش رہے اور کافی آگے بڑھے. یمن کے اندر مالدار تھے, جب مدینہ آ گئے تو قسمہ پرسی کی حالت آ گئی, کھانے کھانے کو دانے دانے کو سوچنا پڑ رہا تھا, جبکہ ان کے اسلامی بھائی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ تھے. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی مال غنیمت میں حصہ دیا. خیبر کے بعد جب خیبر فتح ہوا تو خیبر کے مال غنیمت میں سے ابو موسیٰ اشعری کو بھی اور وہ 50 آدمیوں کو بھی حصہ ملا. جو 50 آدمی بجائے مکے کی سرحد کو لگنے کے حبشہ کی سرحد میں چلے گئے تھے, کشتی ادھر باد بارہ کرا کے لے کے چلے گئی تھی, ان سب کو شرکت جنگ کا اجر ملا اور ان کو ثواب ملا اور مال غنیمت ملا. صاحب نے پوچھا کہ بدر میں احد میں شریک نہیں تھے یہ اور خیبر میں بھی شریک نہیں تھے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نیتوں کا جاننے والا اللہ ہے, اپنے نبی کو یہ بول کر بتا رہا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری اور اس کے ساتھیوں کو خیبر کی مال غنیمت میں سے بھی مال دیا جائے, اس لیے کہ مومن کی نیت ہر وقت اللہ کے نام پر بڑھنے اٹھنے کی رہتی ہے. دنیا میں ہزار ہاں غزوے ہو تب بھی مومن کو شرکت کا موقع ملے گا, وہ نیت سے ہر ایک میں شریک ہوگا, ہر ایک میں اجر ملے گا اور ہر ایک میں مال غنیمت ملے گا اس کو. اسلام غربت کا خاتمہ اللہ کی بخشش کے اوپر عطا کرنا چاہتا ہے, اللہ کے توکل پر دینا چاہتا. ہم لوگ دائی ہے نا, ہم لوگوں کا حساب دے کے دائیوں کا, ہم دین کی خدمت کرنے والے ہیں. انگریزوں کے کپڑے پہن کے سروں پہ ٹوپیاں نہیں ہیں, ان کو کتنے مرتبے بولے مگر وہی حال ہے ان لوگوں کا. پھر یہ لوگ مبلغ ہے, پھر یہ لوگ مقرر ہے, پھر ان کی زبان چلی تو کسی کو تہمت لگا دیتے, پھر ان کا دل بولا تو کہیں بھی پسر کے بیٹھ جاتے. ایسے مسلمانوں سے توبہ توبہ, اللہ کی پناہ. جو ڈاواں ڈول ادھر آدھے ادھر آدھے ادھر آدھے ادھر آدھے, ان کا بیلنس ہی آؤٹ ہو گیا. تو صحابہ کرام کے ایسے لوگ چاہیے, بیانات نہیں سننا, ایسے لوگ بائیکاٹ کرنا, اپنی طبیعت میں رہنا, گھر میں کھانا سانڈوں کی طرح پڑے رہنا اور موت آ گئی تو مر جانا, گھر والے لے آ کے ڈولے میں دفن کر کے لے آ کے قبرستان میں دفن کر دیتے. کیوں اسلام پہ داغ, کیوں ڈپلیکیٹک نظام, کیوں دھوکا؟ صحابہ کرام میں دھوکا نہیں تھا, صحابہ کرام کھلے کھلے تھے, صاف صاف تھے. نہیں اس کی دلیل ہے کیا, اس کی دلیل ہے کیا, اس کی دلیل ہے کیا, اس کی دلیل پوچھنے آ رہا, دلیل دلیل پوچھو. اللہ کی قسم میں تم سے آخری دلیل پوچھ رہا ہوں. صحابہ کرام رسول کی مجلس میں مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے, کوئی ثابت کرے لا کے حوالوں سے کہ اللہ کے نبی کے سامنے لنگے سر صحابہ کرام بیٹھتے تھے کیا؟ آپ ثبوت لائیے حدیثوں سے. یہ بدتمیز مسلمان ہے جو صحابہ کرام پہ کلنک لگا رہے ہیں. مجلس نبوی کا یہ حال تھا. امام بخاری باب الادب میں لکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام گردنوں تو دور کی بات ہے, مونڈے تو الگ الگ ہے, کم از کم 6-6 inches کا فاصلہ ہے ادھر کے مونڈے سے گردن تک, ادھر کے مونڈے سے گردن تک. صحابہ کرام گردن پہ گردن رکھ کے ڈڈیاں رکھ کر سر کو سر ڈینٹ کر لیتے تھے, امام ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے, یہاں تک پرندے آ کے بیٹھ گئے تو ہوش نہیں ہوتا تھا, اللہ کے نبی کی بات اتنے کنسنٹریشن سے سنتے تھے. بے ادبی کا نام میں عشاء کی نماز میں تاخیر ہوئی آنے پر دیکھا, یہ دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ بہتر جانتا ہے, سب کے ٹانگیں یوں چھری ہوئے ہیں, پھر یوں یوں. ایسے نماز مت پڑھو اللہ کے واسطے, یہ ٹانگیں چیر کے پڑھتے ہو, اپنے جتنی لینتھ ہے. تم لوگ نوجوان ہو, عقل جانتے ہو, انگریزی نظام پڑھ رہے ہو, معلوم نہیں میتھمیٹک نہیں جانتے, سائز نہیں جانتے, لینتھ نہیں جانتے. اپنے کلہوں کے برابر پیروں کو کھڑا کرو سیدھا چیر کے, اور پھر سجدے میں ڈال رہے تو یا پھر قیدے میں بیٹھ رہے تو نزدیک چوڑی کے جیسا. نہیں یہ غلط طریقہ ہے. کتنا بولیں گے ہم لوگ, یہ تو بیماری بہت پھیل گئی. دو بیماریاں بہت زیادہ پھیل گئے, ایک بیماری ٹانگا چیرنے کی, دوسری بیماری بغیر ٹوپی کی. اصحاب رسول اللہ کے اماموں کا یہ حال تھا, سر پر گول پگڑی, اس پر سے امامہ, پھر اوپر بڑا سا شال, اس کو گلے میں ہار کے طرح حلقہ, ادھر ایک حصہ لٹکتا ہوا رومال ڈالا, یہ حصہ ادھر ڈالا, اور بڑا رومال لٹکتا ہوا نیچے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول کی حدیثوں میں ہے بخاری مسلم میں, یہ پیروں میں رومال آ جاتا تھا, اور ابا اوڑھے اندر لنگی زیرا, اور پھر اندر بنین کی جگہ پہ صدری, یہ حساب تھا. اللہ کی قسم کیا کر دیا مسلمان, لباس نبوی کو بھی داغ لگا دیا. صحابہ کرام کی عصمت جلیل کو ٹھیس پہنچایا, تہذیب کو توڑ ڈالا. توبہ توبہ, اللہ کی پناہ, ان کے دل کیوں پتھر بن گئے؟ یہ کیوں نہیں سمجھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ سب حدیثیں پڑھتے, یہ حدیث وہ حدیث, یہ حدیث پڑھتے. ارے ادب نبوی کو بھی پڑھو, آداب النبی کو پڑھو, کتاب الرخاق پڑھو, کتاب الادب پڑھو, بخاری مسلم میں کتاب الادب پڑھو, اللہ کے واسطے کتاب الادب پڑھو. تدر تدر دیکھ لیا نماز, رفع دین کے حدیث ہے, آمین کے حدیث ہے, وہ فلانی حدیث ہے, وہ تراوی کی حدیث ہے, یہ حدیث ہے, وہ حدیث ہے, وہ حدیث ہے, انگلی ہلانے کی حدیث ہے, جماعت شانی کی حدیث ہے, ایسا بڑا تلاش کر رہے. ارے کتاب الادب پڑھو, کتاب اللباس پڑھو, کتاب اللباس پڑھو, کتاب الادب پڑھو, کتاب الخیام پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھڑے رہتے تھے, افسوس افسوس افسوس, ہم دکھ دکھ بہت غم. اب موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لباس میں ڈوبے ہوئے ہیں, پورا بھرے ہوا لباس. ابھی بھی دیکھیے آپ, آپ غور کیجئے, سوڈانیوں کے سر کے اوپر, افریقن کے سر کے اوپر 6-6 kilos کا شبلہ ہوتا ہے. بدوی عربوں کو دیکھیے, بدوی عربوں کو اوپر امامہ, امامے کے بازو سے پٹا, پٹے کے اوپر سے چمڑا, سامنے سینہ بن. کبھی دیکھا بدویوں کو؟ آج بھی دنیا میں بدوی زندہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھربھتولا نہیں بار بتائے, نہ کہ جتا تلا, آرے اٹھنے چلے جا رہے, نہیں. بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں بات, تم میرے ہے اس لیے بول رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی کے بھی ہر مہم میں شریک رہے, خلیفہ ثالث آ گئے, خلیفہ ثالث عثمان غنی آ گئے, ان کے ساتھ بھی مناسی کے حج, معاملہ داری اور حدیث, ان سے روایتیں بہت ہیں, ان سے فقہ بھی ہے. کئی معاملات میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ساتھ رہے. فتنے جب اٹھا عبداللہ ابن سبا, وہ تنگ دل ہو گئے, یہ کیا ہو رہا ہے, انہیں مدینے کی فضا کو خراب کر رہے, یہودی النصر لوگ آ گئے ہیں, یہ بدتمیزیاں پھیلا رہے ہیں, مسجد سے گھر, گھر سے مسجد ہونے لگے. لوگوں کو نصیحت کرے تو لوگ پلٹ کلٹ کے بحث کرنا شروع کر دیے. ارے یہ ان سے ملو, یہ ابو موسیٰ اشعری ہے, عبداللہ بن قیس, رسول اللہ نے ان کی زباں کو داؤد لہن کہا. تو منافقین اور سبائی ٹولے کے لوگ رک رک کر کھکور کھکور کے بات کر رہے ہیں, آپ فلانے مسئلے میں کیا بولیں گے, ولایت کے مسئلے میں کیا بولیں گے, آپ فلانے مسئلے میں کیا بولیں گے. آپ خاموش ہو جاتے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دور میں کوفہ کے قاضی رہے, ولایت یمن ملا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ولایت یمن دیا, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمارت مانگنے والے کو میں عمارت نہیں ہوں, عمارت بولتے بلڈنگ نہیں, یعنی پوسٹ. میں پوسٹ مانگنے والے کو پوسٹ نہیں دوں گا, اگر دوں گا تو میں پوسٹ ابو موسیٰ اشعری کو دوں گا. صحابہ نے فرمایا کہ حضرت وہ تو یمن کے چھے, یمن کو کیوں بھیج رہے ہیں آپ ان کو گورنر بنا کر؟ فرمایا والی یمن, قاضی یمن ابو موسیٰ اشعری ہوگا. لہذا آپ نے دعا دے کے انہیں ولایت یمن دیا, امیر المومنین عمر بن خطاب نے ولایت کوفہ دیا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ولایت بصرہ دیا، گورنر بنے. واقعی حالات جب بدرگو ہونے لگے اور بچوں کے ہاتھ میں سے خلافت نکل گئی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کئی فتنوں کا سامنا کرنا پڑا. تو ادھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے. اس کے بعد سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں جنگ جمل ہوئی، 60,000 صحابہ کرام شہید ہو گئے، مسلمانوں کے ہاتھ خود مسلمان 60,000. اس کے بعد جنگ صفین ہوئی، اس میں بھی کئی لوگ مر گئے، کئی کٹ گئے. بڑا دکھ تھا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان کی زندگی میں قرآن بہت زیادہ تھا اور قرآن پڑھتے تھے. جو ولایت یمن میں حامل ہوئے تو ولایت یمن میں چونکہ ان کے اسلامی بھائی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمن کے دو حصے تھے، ایک عدن ایک حضرموت. تو یہ عدن کے تھے، حضرموت کے معاذ بن جبل تھے. تو معاذ بن جبل جب گھوڑے اونٹ پر سوار ہو کر آئے بارڈر پر عدن کے، تو انہیں بھی معلوم تھا کہ میرا ایمانی بھائی آ رہا ہے، لہذا یہ بھی گورنر یمن اپنے علاقے کے بارڈر پہ پہنچے. دونوں بھائی ایک جگہ ملے، ملنے کے بعد خیمے میں گئے، گفتگو شروع ہوتی تھی. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قرآن پوچھتے تھے اور یہ قرآن پڑھ کر سناتے تھے اور یہ بھی قرآن پوچھتے تھے. تو کیا سوال کیا معاذ بن جبل نے کہ عبداللہ ابن قیس قرآن کا پڑھنا کیسا ہے تمہارا، ذرا پوچھو مسلمانوں سے. ایک گورنر یمن ایک حصے کا اور ایک گورنر امر یمن دوسرے حصے کا، اور معاذ بن جبل پوچھ رہے ہیں ابو موسیٰ اشعری عبداللہ ابن قیس قرآن کیسے پڑھ رہے ہو. ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ مصروفیت اتنی بڑھ گئی ہے جب جب موقع ملتا ہے پڑھ لیتا ہوں. کیسے پڑھتے ہو؟ تو کہا رات کے کچھ حصوں میں پڑھ لیتا ہوں، دن کے حصوں میں کچھ پڑھتے ہو. خوب سے خوب تر پڑھتے ہو؟ کون پوچھ رہے ہیں، میرے الفاظ میں غور کرو، خوب سے خوب تر پڑھتے ہو؟ وہ کوشش کر رہا ہوں. لوگ محظوظ ہوتے ہوں گے، یہ نعمت ہمارے علاقے سے چلے گئی، اللہ کے رسول نے تمہیں کیا خوب کہا، داؤدی لہن عطا ہوا ہے، ہمارے کان محروم رہے. میں چل کر اپنی دار الخلفاء سے اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں، اللہ کی قسم قرآن سنا دو. دین اور دنیا کی دولت نہیں چاہیے، تیری زبان سے قرآن چاہیے خالی. جب قرآن سنتے تھے تو قرآن سننے کے بعد جب چلے جاتے تھے، جب چلے جاتے تھے تو معاذ بن جبل کے آنکھوں سے آنسو رہتے تھے، اتنا دل متاثر ہوتا تھا. اب موسیٰ اشعری یہ عزت تھی صحابہ کرام کے دل، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا موجود کی زندگی میں کہ جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ممبر کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہتے تھے، اصحاب صفا میں تھے، تو اللہ کے رسول سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے دوسری طرف، اور رک کر بیوی شوہر دونوں سنے، اور جب سن کے تھوڑی دیر کے بعد ان کی قرات کم ہوئی تو نکل کے چلے گئے. تو اصحاب صفا نے کہا خوش قسمت ابو موسیٰ اشعری عبداللہ بن قیس، اللہ کے رسول ان کی شریک حیات تمہاری قرات سن کر گئے ہیں. تو افسوس ہاتھ پہ ہاتھ مار کے بولتے اللہ کی قسم اگر کوئی مجھے کہہ دیتا پڑھتے وقت رسول اللہ سن رہے ہیں تو اتنا بناؤ شنگار کر کے پڑھتا تھا، کہ اتنا بناؤ شنگار کر کے پڑھتا تھا. تو دوسرے صحابہ نے کہا ہمیشہ یہ اسپرٹ رکھی ہے نا بناؤ شنگار کی. کہا تمہیں کیا سناؤں، اگر انہیں سناتا تو دین دنیا کی نجات مجھے مل جاتی تھی. ان کے منہ سے جب دعا نکلتی تھی تو دونوں جگہ پہ پار ہو جاتا تھا، اور وہ جب میرے پہ تحسین بھیجتے تھے تو جنت تو کیا ہے، اللہ کی رحمتوں کا حقدار بن جاتا تھا. اس لیے میں سنوارنا چاہتا تھا. صحابہ کرام کو بولے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ، بعض امہات المومنین پردے کے قریب آ جاتی تھی سننے کے لیے قرآن کو، اور ان کے قرآن کو سن کر رشک کرتی تھی. جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں کو نہیں دیا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کی تیاری میں شروع ہو گئے، جنگ جمل جنگ صفین کے بعد بہت خون بہا، تو کچھ صحابہ کرام مل کے بولے کہ حکم بنائیں گے، کیونکہ ابو موسیٰ اشعری امیر معاویہ کی طرف سے جو ہے قرآن کو نیزوں پہ اٹھا لیا گیا ہے، لہذا نازک وقت ہے کہ آپ فیصلہ کیجئے اللہ کے رسول کے خاص لوگوں میں سے، مہاجرین میں اول اول مہاجرین میں سے ہے آپ. تو آپ نے کہا میرے ساتھ کون دے گا، تو ہم کوشش کرتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے آپ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ. لہذا کوفہ میں، کوفہ کی مسجد میں بہت سارے لوگ جمع ہوئے، اور ابو موسیٰ اشعری نے علی رضی اللہ عنہ کہا کہ میں جو فیصلہ اور ڈیسیشن لے رہا ہوں آپ اس کو روکیے مت. کہا کہ نہیں، آپ جو بولیں گے میں اس کو مان لوں گا. اور امیر معاویہ سے عمر بن العاص نے کہا کہ میں جو ڈیسیشن لے رہا ہوں آپ بھی اسے کچھ بولیے مت. انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے. دونوں حکم بنے، ممبر لگایا گیا صحابہ کرام میں، اور صحابہ کرام میں بیٹھ کر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد رسول اللہ کا خطبہ مسنونہ پڑھا. الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ والا خطبہ، اس کے بعد فرمایا کہ کافی افسوس ہے کہ بہت ساری امت ہلاک ہو رہی ہے, فتنے پڑ رہی ہے, مسلمان غیر سے برسر پیکار تھے مگر آج اپنے سے برسر پیکار ہو گئے, یہ جینے سے بہت اچھی ہے, بڑا افسوس ہے. یہ جنگ کو ختم کرنے کے لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اور ابو بلعاص بن ربی اور ابو موسیٰ اشعری یہ باہم طے کرے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری امیر معاویہ کو معزول کر دیں گے اور میں علی کو معزول کر دوں گا, لہذا ایک نئی جماعت شورا منتخب ہوگی اور مسلمان ایک اپنے نئے امیر کو انتخاب کر لیں گے, جبکہ دو آدمی باقاعد حیات ہے, اللہ کے نبی کے داماد علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ کے سالے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علی رسول کے چچا داد بھائی ہے, علی رسول کے داماد ہے, امیر معاویہ رسول کے سالے ہے, امیر معاویہ کی بہن رسول اللہ کی بیوی ہے, امہات المومنین ہے, اور امیر معاویہ کی ماں رسول اللہ کی ساس ہے, امیر معاویہ کا باپ رسول اللہ کا سسرا ہے, لہذا میں فیصلہ لے رہا ہوں, لہذا اس بھری مجلس میں میں ابو موسیٰ اشعری عبداللہ ابن قیس امیر معاویہ کو معزول کرتا ہوں اور علی کو اپنے طرف سے معزول کرتا ہوں, اور جماعت شورا ڈیسیشن لے گی اور اب خطبہ دیں گے عمر ابن العاص. لہذا یہ کہہ کر دونوں سے بات چیت ہو گئی تھی, عمر ابن العاص ابو موسیٰ اشعری نے بات کر لیا تھا تو ہم ایسے اعلان کریں گے. بیٹھ گئے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بیٹھنے کے بعد عمر ابن العاص جو صحابی رسول ہے وہ منبر پہ بیٹھے, بیٹھنے کے بعد انہوں نے خطبہ دیتے فرمایا, لوگوں سنو, ہم تو سنا کے بعد ابھی ابو موسیٰ اشعری مہاجرین کے سابقون الاولون اللہ کے رسول کے چہیتے نظر اور قرآن میں داؤدی لہن کے حصے دار علی اور امیر معاویہ کی جو گفتگو کرے ہیں, لہذا میں نمائندہ امیر معاویہ حکم کو تسلیم کرتا ہوں, اور ابو موسیٰ اشعری نے جو اعلان کیا کہ وہ علی کو معزول کر رہے ہیں, لہذا میں نے بھی علی کو معزول کر دیا, اور چونکہ مجھے معاویہ کے کنڈیشن کے بارے میں کہنا ہے, میں نے معاویہ کو برقرار رکھا اور علی کو ختم کر دیا. یہ کہہ کر جب ممبر سے اترے تو خانہ جنگی گرم ہوئی. یہ الفاظ ہماری کتابوں میں لکھے ہیں, وہ الفاظ کو تو میں دہرانا نہیں چاہوں گا جو اب نیٹ کے اوپر ڈالے گئے ہیں, بدماشوں نے نیٹ پہ ڈال دیے ہیں وہ الفاظ کو, مگر وہ الفاظ میں نے دہراؤں گا, مجھے زیب نہیں دیتا. ایک دوسرے کو برا بولا گیا وہاں پہ, ایک دوسرے کو غلط مثالی دی گئی, اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمر ابن العاص تم نے ہماری بات بدل ڈالی. میں نے کب کہا تھا کہ علی اور معاویہ کو دونوں کو معزول کیا تھا میں نے, اور تم نے معاویہ کو برقرار رکھ دیا, علی کو معزول کر دیا, یہ تو گھور ہو گیا, امت میں دراڑ پڑ گئی اور امت میں فتنہ آ گیا. یہ کہتے ہوئے اور روتے ہوئے مجلس چھوڑ دیا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ساری پبلک میں ہائلائٹ ہو گیا کہ امیر معاویہ اسلامی ملت اسلامیہ کے امیر بنا دیے نے. جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نکل گئے اور عمر ابن العاص اعلان کر کے اتر گئے تو حاملہ نے علی گورام مچانا چاہے, مگر چونکہ حاملہ نے علی کی بھی بہت ساری تعداد ادھر چلے گئی تھی اس لیے خاموشی اختیار کرنا پڑا, اور کچھ ہی دنوں کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ابو لولو فیروز ایرانی نے حملہ کیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالا. چوتھا خلیفہ بھی یہ امت کا ختم ہو گیا. اب موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں مدینۃ النبی کا رخ کرتے ہیں. بعض روایتیں کہ وہ کوفہ میں رہ گئے, مگر کوفہ میں نہیں ہے, آپ مدینۃ النبی آ گئے, اور مدینۃ النبی کے آنے کے بعد اپنے گھر میں ہی زیادہ رہنے لگے, لوگوں سے میل جھول کم کر دیا, اور آپ کی موت کا وقت آیا, آپ 61 برس کی عمر میں دنیا سے کوچ کر گئے. آپ کو مدینے میں مدفن کر دیا گیا, آپ کی بیویوں کی تعداد نہیں بتائی گئی, آپ کی فضیلت کا کیا کہنا, حدیث میں روایت کرنے میں بہت آگے اور دلائل دینے میں بہت زیادہ, تقویٰ کا معراج تھے آپ اور بڑے بلند حوصلے کے حامل. اللہ کے نبی نے آپ کی شان توصیف بیان فرمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صحابہ میں ہائی لیول کا صحابی بنایا اور کہا اللہ کی بشارت اور جنت تیرے حق میں ہے. اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فن حدیث میں بھی بڑی احتیاط سے حدیث بیان کرتے تھے اور اللہ کے رسول کے کلمات کو استعمال کرتے تھے. ان کے مجلسوں میں ہجوم ہوتا تھا بیان سننے والوں کا, اور بڑے نرم گوش پرجوش مزاج تھے, اخبار پر کمپرمائز نہیں کرتے تھے, باطل کو گلے نہیں لگاتے تھے, کہتے تھے کہ مسلمانوں دھوکا مت دو, سچ کو مانو, ڈپلیکیٹ نظام کو چھوڑو, اور برملا بولتے تھے, میں وہ آدمی ہوں جس نے رسول نے تو سواری نہ دے کر ہٹا دیا مگر میرے رب نے مجھے واپس بلا کے رسول سے میری شان بیان کر کے سواری عطا فرمایا. زمین والے اگر قدر نہ کرتے تو نہ کرو, آسمان والا ہماری قدر کرتا ہے. لہذا اللہ نے جو ہماری عزت کی ہم نے بھی اللہ کے دین کی عزت کی. ہم نے دین میں دخل اندازی نہیں دی, ہم نے رائے داخل نہ دی, ہم اپنے زبان اور اپنے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کیے. میں بہت جتن کیا مسلمانوں کو ملانے کے لیے, میں بہت کوشش کرا, جنگ جمل میں جنگ صفین میں کٹ گئے مسلمان, نفاق بڑھ گیا. اور انہی سے روایت ہے میری امت میں آخر میں حرج حرج حرج, یہی روایت کرتے ہیں ابو موسیٰ اشعری حدیث کی. صحابہ نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی سے سنا میری امت میں حرج حرج حرج. صحابہ نے پوچھا ہم لوگوں نے یا رسول اللہ یہ حرج 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 کیا ہے؟ کہا پکڑ پکڑ پکڑ, میری امت میں اچانک جب برائیاں پیدا ہوں گے, امانت میں خیانت کریں گے, اور نشاور چیز خمر شراب کو شربت بولیں گے, اور سود کو تجارت بولیں گے, اور مال حرام کو جائز سمجھیں گے, اور دھوکے اور فریب اور ہیروں کا آڑ لیں گے, اور بہانے اور لوگوں پہ نما زبانیں تراز ہوں گی, اور زبان میں تیروں کی اور گولیوں کی طرح کارٹیجز کی طرح جو گن سے نکلتی ہے ویپن سے, اس طریقے سے لوگوں کی زبانوں سے کیڑے تہمتیں مذمتیں بہتان تراشیاں نکلیں گی. اور وقت قیامت کا وقت ہوگا, اچانک اللہ تعالیٰ لوگوں کو گھسیٹ دے گا, پکڑ دے گا, کئی بلاؤں کے اندر مبتلا کر دے گا, اور مسلمان تباہ تاراج کر دیے جائیں گے. یہی ابو موسیٰ اشعری حضرت کی روایت ہے. لوگوں جس طریقے سے بھوکے قبرست آپ کے دستخوان پر بھوک کے لیے گرتے ہیں, ویسا تم پر فتنے پرور لوگ گریں گے. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیا ہم اس وقت قلت میں کم ہوں گے؟ تو فرمایا نہیں, تم تعداد میں لاکھوں کے کروڑوں کے ہوں گے, مگر اتنے بزدل ہوں گے کہ چھوٹے چھوٹے گروہ والے تم کو دبا کر پیس ڈالیں گے. یا رسول اللہ کثرت میں ہونے کے بجائے قلت کے مار کیوں کھائیں گے؟ تو فرمایا تم میں دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی, حب الدنیا کراہیت الموت, تم لوگ دنیا سے محبت کرو گے اور موت سے نفرت کرو گے. زیادہ جینا ہے, زیادہ بال بچے پیدا کرنا ہے, زیادہ کھانا مرنا ہے, عورتوں کو بھی مال کی حوث, سونے پہ سونا, سونے پہ سونا دلاؤ, اور بینک بیلنس بڑھاتے جاؤ, کپڑے دلاؤ, گھماؤ پھراؤ. یہ عورتوں کا تو حوث ختم نہیں ہوتی, مرد آدمیوں کو بھی کماؤ کماؤ کماؤ. لہذا حب الدنیا کراہیت الموت, تم لوگوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے نفرت آ جائے گی. موت سے نفرت تمہارا دائمی مرض ہو جائے گا, جب لوگ مٹھی بھر لوگ بھی تمہیں تباہ تاراج کر دیں گے. ہو ہی رہا ہے ایسا, ہو ہی رہا ہے ایسا. سب کچھ ہوتے پر بھی ہم لوگ محروم ہے, سب رکھتے پر بھی ہم بے آسرا ہے. یاد رکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جماعت سے باندھے ہوئے رہو, جماعت سے متعلق اپنی جماعت سے, اپنی جماعت کے حق میں دعا کرتے رہو, اس کے اختلاف سے بچو, اس کے اندر فتنے مت ڈالو, جماعت سے باندھے ہوئے رہو. اگر تم جماعت سے ہٹ جاؤ گے, اور جس طریقے سے بکرے سے مندے سے ایک بکری نکل کر اگر دور ہٹ جائے تو شیطان اس کو اچک لے جاتا ہے, اسی طریقے سے اگر تم ہٹ کر دور جاؤ گے تو شیطان تمہیں دور سے اچک لے جائے گا. اور اس کے لیے تم نزدیک آؤ, اسلام کے نزدیک آؤ, اسلام کے نزدیک آؤ. ہائے افسوس, ہائے غم تکلیف, صحابہ کرام کی کیا تاریخ بیان کرو, ولولہ انگیز حیرت انگیز تاریخ ہے. مگر جب اب دار فانی سے کوچ کرے تو بڑی قسمہ پرسی کی حالت میں, مگر مہاجرین کو صحابہ کرام کی طرف سے تیسرے خلیفہ نے وظیفہ مقرر کر دیا تھا, وظیفہ بھی چلتا تھا, اور وظیفے کے ساتھ ساتھ حیات کے آخری دن گزار کر اب موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ اللہ کو مقبول ہو گئے. لہذا آپ کے بیٹیوں کے نام نہیں ملے, آپ کے بیویوں کے نام نہیں ملے, بیویوں کی تعداد بھی نہیں ملی, تحقیق کرنے کے باوجود بھی. جتنا سرمایہ میرے ہاتھ کو گھٹا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا, مگر چار بچوں کے نام آئے ہیں. بڑے بچے کا نام ہے ابراہیم, دوسرے بچے کا نام ہے ابو بکر, تیسرے بچے کا نام ہے بردا, اور چوتھے بچے کا نام ہے ابو بردا, اور چوتھے بچے کا نام ہے موسیٰ. اس لیے چوتھے بچے کے نام سے ابو موسیٰ اشعری آپ کی کنیت بنی, اور آپ کے فضائل غیر معمولی ہے. فیض و برکات سے آپ حدیثوں کے فن کے ماہر, اور قرآن کی آیتوں کے جیالے, اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے پاس بان تھے, اور یہ بڑی معزز شخصیت 61 برس میں دنیا سے فانی ہوئی اور دنیا سے کوچ کر گئی. آج تک ان کا نام تابندہ ہے اور قرآن نے ان کا نام ان المہاجرین والانصار میں اور ان الفقراء والمہاجرین والانصار میں نوٹ کیا ہے اور قرآن نے انہیں نوازا ہے. اللہ عز وجل مالک و مولا اپنی ذات بابرکت کے صدقے میں عبداللہ ابن قیس ابو موسیٰ اشعری کا اسوہ زندگی عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذل جلال و اکرام. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. مولا اپنی ذات اپنی صفات اپنے حقوق و اختیارات کا علم عطا فرما. اے اللہ اپنی پاسبانی اپنی نگرانی اپنی محبت عطا فرما. اے اللہ تیرے ہم غلام ہیں, ہمیں روب اور دبدبا عطا فرما. ہمارے دشمنوں کو ہلاک فرما, ان کے چھاتوں پر ہمارا روب عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے رونق رحمت عطا فرما. اب موسیٰ عاشر رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں عطا فرما, ان کے جیسے فیاضانہ ماحول عطا فرما, ان کے جیسی تابع گزاری اور اتباع سنت عطا فرما, ان کے جیسے تحفظ زندگی ہمیں عطا فرما, ان کے جیسے کارناموں میں شرکت ہمیں عطا فرما. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما, سنتوں کی پابندی عطا فرما, ادب نبوی کرنے کی توفیق عطا فرما, لباس میں جان میں ایمان میں احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے والدین کو صحت و عافیت آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما. ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, پردہ ڈال دے, خطاؤں کو درگزر کر دے مولا. تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے. بیماروں کو معاف کر دے مولا, شفا دے دے. اے اللہ ہمارے جو مر چکے ہیں قبر نور رحمت کی بارش فرما, ہمارے جو زندہ ہیں ان کو زندگی میں برکت عطا فرما. ہمارے نوجوانوں کو دینی شعور عطا فرما, ہماری عورتوں کو تقویٰ و توحید اور پردہ عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین, الحمدللہ.